بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، والتعليق على ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كسبار رسالة كشرح كدرس جاريه وراج كنشستم. الأصل الثالث تيسر أصول سي درس كأغاز كرته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرماته. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو محمد بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليلي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تيسرا أصول جزكم سب جانته أصول ثلاثة، كتيسرا أصول هي معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم كمتعلق معرفة جسكا جاننا لازمي هي هر مسلمان پر. کلمہ میں شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، اشہد ان محمدا عبده ورسوله، پر عمل کرنے کے لیے عمل سے پہلے علم لازم ہے. ہم گواہی جس عظیم شخصیت کی عبودیت اور رسالت کی دے رہے ہیں، اگر ان کے متعلق ہم بنیادی جو معلومات ہے و معرفت ہے وہ نہ ہو تو پھر اس کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے قبر میں تین سوال ہوتے ہیں، اور تیسرا سوال ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور شیخ صاحب نے اپنے اس مختصر سے رسالے میں مختصر سی تعریف یا مختصر سے الفاظوں میں جو چند اہم باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تعلق سے ان کا ذکر کیا ہے. فضلۃ الشیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ شیخ صاحب کے ان جملوں کے تعلق سے جو ابھی میں نے پڑھے ہیں فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق مختصر سی چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کے لیے سب سے پہلے کیا بات ہے، نام کو جاننا ہے نا. آپ جس شخص کی شخصیت، عظیم شخصیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو نام مکمل نہیں آتا، صرف محمد کس کے بیٹے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے بنیادی بات معرفت کی ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، تو اس چیز کی جو بنیادی معرفت ہے اس کے نام سے جڑی ہوتی ہے ابتداءً. تو نام ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. یہ مختصر سے نسب کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ہاشم من قریش. اچھا ہاشم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ قریش سے. وہ قریش من العرب. العرب اور قریش کیسا قبیلہ ہے؟ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ عرب سے. وقریش من العرب. اچھا عرب کون ہے؟ دیکھیں مختصر سا ہے رسالہ لیکن آپ معلومات دیکھیں بالکل جڑی ہوئی ہیں. جیسے ایک موتیوں کی چین ہوتی ہے اس میں موتی جڑے ہوتے ایک ایک دوسرے کے ساتھ. نام ہے اور پھر قبیلہ ہے. یہ قبیلہ عرب سے ہے. اچھا یہ عرب کون سے عرب ہیں؟ کیونکہ عرب کی دو قسمیں جیسے آگے شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. وہ قریش من العرب. ٹھیک ہے. والعرب من ذرية اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعرب تنقسم الى قسمین. عرب کی دو قسمیں ہیں. پہلی نمبر پہ عرب عاربہ اور یہ وہ عرب ہیں جن کے اصول عرب کے ہیں, عجمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو قحطانیون کہتے ہیں. جو قحطانی عرب ہیں عرب عاربہ ہیں. دوسرے قسم کے عرب عرب مستعربہ وہ عرب ہیں جنہوں نے عربیت کو حاصل کیا ہے. وہم العدنانیون. یہ کون ہیں؟ عدنانی ہیں جن کا نسب ملتا ہے اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہم الصلاۃ والسلام. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حموک اللہ ان دونوں میں سے کون سے عرب سے ان کا تعلق ہے؟ العرب المستعربہ جو ہیں جن کا نسب ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی. اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر اور دعوت پر, دعوت ایک الگ سا یعنی ان کا ایک طریقہ رہا ہے بچپن سے, الدعوة الى توحید اللہ گھر سے ابتدا کی. سب سے زیادہ مخالفت گھر سے شروع ہوئی اور گھر والوں میں سے سب سے زیادہ اپنے باپ جو اس وقت مشرکینوں کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا. زیادہ عمر بڑی نہیں تھی, بعض علماء کہتے ہیں 16 سال کی عمر تھی. اب 16 سال کا جوان بچہ ہے, آج کے دور میں تو 40 سال کے بچے ہوتے ہیں سبحان اللہ. 16 سال کا جوان بچہ ہے اور پوری قوم سے سامنے کھڑا ہو گیا دعوۃ الی توحید اللہ سبحانہ و تعالی. اور ثابت قدمی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کی طرح اپنے اس مشن سے اپنے اس مقصد سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے. اور دعوت میں دیکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی بنیاد پر دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو, اس کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی ساتھ پیش کرتے رہے. اور عقلی دلائل اگر آپ ذرا غور کریں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے اس پیارے نبی کی مدد فرمائی ہے اور کس طریقے سے سامنے والے کہ کوئی شبہ باقی نہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی حجت باقی رہی اس کے لیے. باپ سے بات ہوئی دلائل کی روشنی میں, نہیں قبول کیا عقلی دلائل, قوم سے بات کی عقلی دلائل, نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی عاجز ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے الہ توحید کے لیے. اس لیے جب آپ دعوت دیتے ہیں الہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی, آپ یہ نہ کبھی محسوس کریں کہ ہماری تعداد نہیں ہے, ہم بہت کم ہیں, ہم بہت کمزور ہیں, لوگ نہیں سنتے, رزلٹ نظر نہیں آ رہا, نتیجہ نہیں ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں. سب غلط باتیں ہیں, بلکہ یہ ہماری طرف سے کھڑی کی ہوئی وہ دیواریں ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے, اس دعوت التوحید سے روکتی ہیں. جب اللہ پہ بھروسہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد اور عنایت حاصل کرتے ہوئے قدم توحید الدعوۃ الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی میں رکھا ہے, تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ نتیجہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور نہ ہی کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے نتیجے کا مطالبہ کیا ہے. کہیں پہ ہے؟ وہ تو اس کی مرضی ہے نا, جسے ہدایت دے دے, جسے گمراہ کر دے. ہمارے بس کی کیا بات ہے؟ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہم نے دعوت رسالت پیغام کو پہنچانا ہے احسن طریقے سے. بعض لوگ پیغام تو علم ہے ان کے پاس, پیغام پہنچاتے ہیں, طریقہ غلط ہے, نتیجہ کیا ہے؟ غلط. اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آگے والا سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے, قبول کرتا نہیں کرتے, وہ اس کا معاملہ ہے. ہم نے وہ طریقے اپنانے ہیں جو صحیح ہے. صحیح وہ طریقہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, جو منہج السلف کے مطابق ہے. تو دعوت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک ایسا موضوع ہے جس میں میرا خیال ہے 10 درس بھی کم ہے. حکمت عملی دعوت میں کیسے کی جاتی ہے, بات کہاں سے شروع کی جاتی ہے, کہاں پہ ختم کی جاتی ہے, دھمکی ہو تو پھر اس وقت کیا کیا جاتا ہے, قتل کی دھمکی تو کیا کیا جاتا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑی بات ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, دعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, واللہ الگ سے موضوع ہے اور اس پر میرا خیال الگ سے کوئی خاص لیکچر ہونے چاہیے, اور ایک ایک دعا کے لیے الگ سے ایک خاص درس ہونا چاہیے. واللہ اب غور کریں ذرا قرآن مجید میں, سورہ بقرہ میں اور سورۃ ابراہیم میں جو دعائیں ہیں, سورۃ ابراہیم کے آخری حصے میں واللہ ایسی دعائیں ہیں کہ انسان اگر اس میں غور کرے اور فکر کے, اور واللہ سینہ انسان مومن کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, کشادہ ہو جاتا ہے, دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ دعوت دیکھیں کس طرح دعا دیکھیں. اپنے رب سے مانگتے کیا ہے؟ ہم بھی مانگتے ہیں اپنے رب سے, ہمیں سے کون ہے جو دعا نہیں کرتا؟ ذرا کمپیئر کرے, اپنی دعا کو کمپیئر کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو کمپیئر کرے اور دیکھیں دونوں کو, ہم کہاں اور یہ کہاں. ہمارے دعائیں لگتا ہے بس دنیا سے ہی جڑی ہوئی ہیں. ہاں آخرت کی بھی مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری سوچ, ہمارے فکر, ہمارا لگاؤ, ہمارا رجحان اور ہمارے لگتے ہیں ہمیں حد طرح طرح سے ہتھ کوڑے جھگڑا ہوا ہے, ہم دنیا سے نکل نہیں پا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا کو طلاق دے دو, دنیا کو چھوڑ دو, نہیں, بالکل نہیں. کیا ان کی دنیا نہیں تھی؟ کیا انبیاء کی دنیا تھی کہ نہیں تھی؟ دنیا میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ ہر خیر سے محروم تھے کیا؟ شادیاں بھی کی ہیں, کھانا بھی کھاتے تھے, مشروبات بھی پیتے تھے, بازاروں میں بھی چلتے تھے. سبحان اللہ, اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ کا فرمان ہے, بشر تھے لیکن اعظم وافضل البشر, ان جیسا کوئی نہیں بشر میں سے. واللہ کوئی ولی بھی ان جیسا نہیں, کوئی بزرگ ان جیسا ہو نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر شیخ صاحب نے یہاں پہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعا کی اپنے رب سے. اب ان کا زمانہ کہاں, اور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کہا. دعا پر غور کریں ذرا. سورہ بقرہ نمبر 129 میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان میں انہی سے ہی ایک رسول مبعوث فرما. عرب میں سے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرتا رہے. ویعلمہم، اور تعلیم دے. کیا؟ الکتاب والحکمت، کتاب کی تعلیم اور حکمت، قرآن ہے اور سنت ہے، صحیح حدیث ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. الی آخر الآیہ. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ کتاب اور سنت سے ہوتا ہے. جو بھی تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، عجب بات ہے کہ ہر دین جو ہے باطل دین ہی صحیح. جتنی باطل ادیان آج موجود ہیں، نفس کے تزکیہ کی بات سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی باطل فرقے بھی امت اسلام کے اندر موجود ہیں، سب نفس کے تزکیہ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عجب بات یہ ہے کہ واضح دلائل برہان اور آیتوں کے باوجود بھی تزکیہ نفس کا ہر بندے نے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں جو بدھسٹ ہیں، وہ بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ان کا اپنا طریقہ ہے. خاص تہوار ہوتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو تیل سے جلا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی سلاخیں مار رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، تزکیہ نفس ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے اپنے مندر پتہ نہیں اتنی اونچی جگہ پہ بنائے ہوئے ہیں کہ 3000 سیڑھی جب تک نہیں چڑھ کے جائیں گے آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا. تو چڑھتے جاتے ہیں، جب وہاں تک پہنچتے تو جسم کی حالت کو، جسم کو عذاب دینے سے تزکیہ نفس ملتی ہے. جسم کو عذاب دینا پڑے گا کیونکہ روح اور جسم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو جب دشمن ہے تو جو دشمن ہے، روح کا دشمن جو ہے وہ جسم ہے. جب تک یہ کمزور نہیں ہوگا تو روح غالب نہیں ہو سکتے. کمزور کیسے کرو؟ مارو اسے. مارنا پڑے گا، پیٹنا پڑے گا، جلانا پڑے گا، تھکانا پڑے گا اسے. سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تزکیہ نفس کا طریقہ. اچھا، بعض فرقے دیکھے مسلمانوں کے تزکیہ نفس کے لیے کیا کرتے ہیں. تصوف، اہل تصوف کو دیکھ لیں، جنگل میں بھٹکنا، غاروں میں رہنا، ایک بادام پہ 40 سال گزارا کرنے کیا ہے؟ وہ ایک کنسیپٹ ہے کہ نہیں؟ کہ جسم کو جب تک نہیں تھکاؤ گے، نہیں پریشان کرو گے، تو اب روح آپ کی آزاد نہیں ہو سکتی اس جسم سے. روح جسم سے آزاد کرنے سے کیا مطلب ہے؟ روح کب آزاد ہوتی جسم سے؟ نہیں، وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ تزکیہ نفس جہاں پر بات ہوئی ہے، آپ غور کریں سیاق و سباق میں کیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. باقی جو آیتیں ہیں، جیسے کہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ہے، تزکیہ پہلے ہے، کتاب اور سنت بعد میں ہے. اس آیت میں کتاب اور سنت پہلے، تزکیہ بعد میں ہے. لیکن کتاب اور سنت ہے، کتاب والحکمت سب میں آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے بہترین مثال دیکھنی، انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا، جزء مکی کی تفسیر میں، سورۃ الشمس پہ آیتوں پہ ذرا غور کریں. قد افلح من زکاها، 11 قسموں کے بعد جواب القسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاها. تزکیہ کی اہمیت کیا ہے؟ تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور تزکیہ کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس انسان کا کیسے انسان رہتا ہے؟ الغرض، تو بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. مجھے ٹائم پلیز، گھڑی نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. پھر شیخ صاحب نے، احمد رجمی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے جو ضعیف ہے، میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے تعلق سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اب یہ جملے پوری سیرت کے انہوں نے بیان کر دیے، ایک ساتھ میں پورے جملے پڑھتا ہوں، پھر تعلیق پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وله من العمر 63 سنہ، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا مرسل نبيا رسولا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، ان میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی رسول، نبی اور رسول. نبی اب اقرا ارسل بالمدثر، نبوت ملی اقرا یعنی سورت العلق ابتدائی آیات سے، وہ ارسل بالمدثر اور رسالت ملی سورت مدثر کی ابتدائی آیات سے. وہ بلدہ مکہ، شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے. بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک وبالدعوۃ الى التوحید، کیا دعوت، کیا رسالت اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ سبحان اللہ، شرک سے خبردار کرنا ہے، ڈرانا ہے اور توحید طرف دعوت دینی ہے. کتنی آسان ہے. کیا رسالت دی ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنی عمر تھی، وہ عمر کی تقسیم کس اعتبار پر کی ہے، نبوت، نبوت کب ملی، 40 سال کی، مطلب 40 سال پہلے کیا تھے، وہ نبوت کب تک رہی، وفات کب آئی ہے. اب ان چند جملوں میں ساری انفارمیشن مل گئی ہے. والدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربك فاصبر. سورة المدثر تمر 1-7. ومعنى قم فأنذر، معنى كه قم فأنذر يعني يه دليل ورشاهد ہے. قم فأنذر يعني اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ. کس چیز سے ڈراؤ؟ قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد، یہ شاهد ہے. ڈرانا شرک سے ہے اور دعوة التوحيد کی طرف دینی ہے. لا اله الا الله میں کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے، پہلے شرک کی نفی ہے، پھر توحید کا اثبات ہے. تو شاید سب وہی یہاں پر سیاق الاسباق مدنظر رکھتے ہوئے یہی بیان فرمایا ہے. اکثر علماء دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعو الى توحید اللہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور بعض وہ تھوڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. شرک سے پہلے خبردار کرنا، پھر توحید اور دعوت دینی ہے. جب شرک نہیں ہوگا تو پھر توحید بھی دل میں آسانی سے جگہ کر سکتی ہے. تو شرک کے ہوتے ہوئے توحید کیسے جگہ کرے گی؟ تو لا الہ الا اللہ کو اس طریقے سے بعض علماء بیان کرتے ہیں. قم فانذر، اور اللہ تعالیٰ جب حکم دیا رسالت کا، فانذر کا پہلے لفظ ہے، وانذر عشیرتک الاقربین دوسری آیت میں اس طریقے سے نذارت ہے، ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے. تو پہلے لا الہ ہے، نفی کرنی ہے، ہر معبود کی نفی، ہر باطل معبود کی نفی کرنی ہے، الا اللہ اثبات ہے. سبحان اللہ. وثیابک فطہر اے طہر اعمالک عن الشرک، اگر لفظ ثیابہ کا ہے، کپڑوں کا ہے، آپ کا اگر کپڑے پاک ہیں، ظاہر پاک ہے اور باطن آپ کا دل نا پاک ہے، تو فائدہ کیا ہے کپڑے کو پاک کرنے کا؟ وثیابک فطہر لازمی ہے، جو رب حکم دیتا ہے کپڑوں کو پاک کرنے کا، یقیناً اس نے دل کو پاک کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تو جو دل کی پاکیزگی ہے وہ جسم کی پاکیزگی پر مقدم ہے. اس لیے علماء اس آیت کے تعلق سے صرف ظاہری اور جسمانی یا کپڑوں کی طہارت کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو اہم بات ہے اس کی بات پہلے کرتے ہیں. اے طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر دو. اعمال شرک سے پاک کب ہوں گے؟ جب دل شرک سے پاک ہوگا. والرجز فہجر، اور ناپاکی سے حجر کرو، دور اختیار کرو نجاست سے، ناپاکی سے. الرجز الاصنام، جیسا فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ، رجز ناپاکی کیا ہے؟ بت ہیں، یعنی شرک ہے. وہجرها، حجر سے مراد ترکها والبراءة من اہلها. ایک تو جو شرک کی وجہ ہے، چاہے وہ بت ہو، وثن ہو، کچھ بھی ہو، وہ رجز ہے. فہجر، حجر کرو، دوری اختیار کرو ان سے اور ان کو معبود بنانے والوں سے. شرک و اہلی سب سے برات ہے، سب سے حجر کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، اخذ على هذا 10 سنین، 10 سنین يدعو الى التوحید. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگائے ہیں اس دعوت پہ، الدعوة الى توحید اللہ سبحانہ وتعالی. وبعد العشر، اور 10 سالوں کے بعد، یعنی مکہ زندگی میں ابتدائی 10 سالوں میں کیا رہا ہے؟ دعوة الى توحید اللہ. وبعد العشر 10 سالوں کے بعد عرج به الى السماء، نبوت کے 10ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے گئے، اسراء معراج ہوا. وفرض علیہ الصلوات الخمس، اور 5 نمازیں فرض کر دی گئیں. وصلى في مکہ 3 سنین، اور مکہ معظمہ میں ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال نماز پڑھتے رہے. وبعدها، اور اس کے بعد امر بالہجرت الى المدینہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہے کہ ہجرت کریں مدینہ کی طرف. والہجرت فریضۃ علی ھذہ الامہ، ہجرت کا حکم کیا ہے؟ فریضۃ، فرض ہے اس امت پر، علی ھذہ الامہ، من بلد الشرک الى بلد الاسلام، شرک کی جگہ سے اسلام کی جگہ کی طرف. جہاں پر شرک ہے وہ شہر، وہ ملک، وہ بستی، وہ جگہ، اس کو چھوڑ کر اسلام جس کی بنیاد توحید ہے اس ملک کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے. وہی باقیت الى ان تقوم الساعۃ، ہجرت کب تک رہے گی؟ الى ان تقوم الساعۃ، تا قیامت رہے گی. والدلیل قوله تعالی، اس کے دلیل قوله تعالی، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سورة النساء نمبر 97-99. وقوله تعالى، ودوسر دليل هجرت کی ارشاد باری تعالی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعة فإیای فعبدون، سورة عنکبوت آیت نمبر 56. یہ دو آیتیں ہیں، اگر پہلی لمبی نہیں یاد ہوتی تو دوسری آسان ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندے جو ایمان لے کے ہیں، ان ارض واسعة، بس میری زمین کشادہ ہے. کیوں کشادہ زمین ہے؟ کیوں نے کشادہ کی ہے؟ فإیای فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. تو ہمارے جو لسٹ ہے نا توحید کی اہمیت کی، اس میں یہ بھی شامل کر دیں. ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ زمین آسمان کیوں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کیوں موجود ہے؟ جہاد کیوں فرض ہوا ہے، کیوں مشروع ہوا ہے؟ اللہ نے رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ کتابیں کیوں نازل کی ہے؟ زمین کو کیوں کشادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاں توحید ہے، توحید کے لیے. اب یہ دیکھیں، تاکہ کسی کے پاس عذر نہ ہو، میں جہاں پہ رہتا تھا وہاں سے نکل نہیں سکا، وہ سب اہل شرک تھے، میں نے توحید قبول کی ہے، میں کہاں جاتا، بہت مشکل تھی، راستہ نہیں تھا، زمین میں جانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، بہت تنگ زمین تھی. زمین تنگ نہیں ہے، ارض واسعہ ہے. کیوں واسعہ ہے؟ کیوں اللہ نے کشادہ کر دیا زمین کو؟ وسعت کیوں ہے زمین کی؟ کیا حکمت ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم سیر تفریح کریں اور دنیا کماتے رہیں. والله یہ اور حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر. فإیای فعبدون، کیا توحید پر عمل کیا ہے، موحد بنے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا داری بھی رہے گی، لیکن جب توحید نہیں تو پھر کیا دنیا داری ہے؟ زمین کو وسعت کا فائدہ کیا ہے؟ پھر زمین تنگ ٹھیک نہیں تھی؟ سبحان اللہ. قال البغوی رحمہ اللہ، امام بغوی فرماتے ہیں، سبب نزول هذه الآية في المسلمين، هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. اس آية الكريمة کی سبب نزول جو ہے، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے جو مکہ میں تھے اور ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے نام سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، زمین کو شادہ ہے، شرک رہے، شرک کو چھوڑ کر اہل ایمان و توحید کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ کیا میرے زمین کو شادہ نہیں تھی جانے کے لیے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، والدلیل علی الہجرت من السنہ، یہ جو آیتیں ہیں ہجرت کی دلیل ہیں قرآن مجید میں سے. اب سنت میں سے دلیل کیا ہے ہجرت کی، فرضیت کی؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، لا تنقطع الہجرۃ حتى تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرت منقطع عينيه وتجب تك توبة منقطع عينيه وتي اور توبة منقطع عينيه ہوگی جب تک کہ سور مغرب سے نہیں نکلے گا, یعنی تا قیامت توبہ رہے گی اور ہجرت بھی تا قیامت رہے گی. فلما استقر بالمدینہ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں استقرار حاصل کر لیا, امر ببقیۃ شرائع الاسلام, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اسلام کے جو شریعتیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے, ان کو حکم دیا ہے, مثل الزکاۃ والصوم والحج والاذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلك من شرائع الاسلام, اخذ على هذا 10 سنین. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا زکاۃ کا, روزے کا, نماز کہاں ہے, نماز تو پہلے ہو چکی ہے نا مکہ میں اجمالی طور پہ, پھر تفصیل دوبارہ جو نماز کی 5 نمازیں جو ہیں اور جو رکعتیں ہیں, پہلے صرف 2-2 رکعت ہوتی تھی صبح شام اور 2 شام بس مکہ میں, تفصیل نماز کی بھی مدینہ میں ہے لیکن کیونکہ فرض پہلے ہو چکی ہے شیخ نے اس کو ذکر نہیں کیا. تو زکاۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, اذان ہے, جہاد ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے وغیرہ ذالک, اور ان کے علاوہ بھی جو بھی شرائع اسلام میں سے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال لگا دیے. ثم توفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ودینہ باقن, کتنی پیاری بات ہے, وفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گئے لیکن دین ختم ہو گیا کیا؟ ودینہ باقن, دین باقی رہا ہے, یہ توحید باقی ہے, یہ سنت باقی ہے, دین باقی ہے. وہذا دینہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. لا خیر الا دل الامۃ علیہ, کوئی بھی خیر نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بیان فرمایا ہے. ولا شر الا حذرها منه, اور کوئی بھی شر نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا ہے, خبردار کیا ہے اپنی امت کو. تو دین میں ہر خیر موجود ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے, بیان فرمایا ہے, یا تو فرض ہے, یا سنت ہے, یا جائز ہے, یہ خیر ہے. اور ہر شر سے آگاہ کیا ہے, خبردار کیا ہے, یا حرام ہے یا مکروہ ہے. سبحان اللہ, دین اسلام کے باہر اگر کوئی چیز ڈھونڈتے ہو تو پھر گمراہی ہے, خیر اگر ڈھونڈنا ہے تو اسلام کے اندر ہے واللہ, شر سے بچنا ہے تو وہ بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق بچنا ہے, عقل, فکر, سوچ, منطق وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ گمراہ تو کر سکتے ہیں اگر شریعت کے ترازو پر نہیں تول کے چلتے ان چیزوں کو, اگر شریعت کی حد ان سے ہم پار کر دیتے ہیں واللہ کوئی خیر نہیں ہے, نہ عقل میں, نہ منطق میں, نہ کسی اور چیز میں. کسی بھی علم کو دیکھ لیں, جب یہ علم شریعت کی حدود کو پار کر دیتا ہے تو یہ علم خود شر بن جاتا ہے. میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, کوئی سائنس بھی دیکھ لیں آپ, علم الکلام تو ویسے ہی غلط ہے لیکن جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے ایجاد کیا تھا, فلسفی باتیں بیچ میں لے گئے تاکہ اہل فلسفہ کو جواب دے شریعت کے ترازو پر تول کر باتوں کو, نتیجہ کیا نکلا, حد پار کر گئے, عقل کو مقدم کرنا پڑا, منطق کو, اہل منطق سے جب آپ بات کریں گے تو منطقی بات کرنی پڑے گی نا, تو کیا منطق قرآن اور سنت میں نہیں ہے, کیا یہ یعنی بے عقلوں کے لیے قرآن سنت نازل کیا گیا, وہی پاگل لوگوں کے لیے تھی کیا؟ سبحان اللہ, تو سب کچھ موجود ہے لیکن ان لوگوں نے حد پار کر دیا, دعوت الانبیاء کو چھوڑ دیا, دعوت السلف کو چھوڑ دیا اور ایک نئے راستہ اختیار کیا تاکہ لوگوں کے ساتھ چل سکے اور مخالفین کو قائل کر سکے. الٹا کیا ہوا, مخالفین کو قائل کر کے ان کے عقلوں کو اس طریقے سے پھیر دیا, دلوں کو اس طریقے سے پھیر دیا کہ اہل الکلام جو ہے وہ علم الکلام میں ہی ڈوب گئے, فلسفی باتیں کر کر کے خود فلسفی بن گئے, ہر بات پہ فلسفہ چھیڑ دیتے ہیں اور اصل جو دعوت الانبیاء ہے, جو منہج السلف ہے, وہاں سے چھوٹ گیا. اور یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, واللہ یہ سزا ہے, عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جس نے خیر ڈھونڈنا ہے واللہ وہ اسلام سے باہر نہیں ہے, جس نے سر سے بچنا ہے واللہ وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات سے باہر نہیں ہے. بچنا ہے شر سے تو اسلام کی حدود اندر رہ کے بچو. خیر حاصل کرنا ہے اسلام کی حدود اندر رہ کر خیر حاصل کرو. اس کے آگے پیچھے اس سے باہر شر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. والخیر, اچھا بہت سارے خیر کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. والخیر الذی دلها علیہ, اپنی امت کو جس خیر کی دلالت رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, التوحید وجميع ما يحبه الله ويرضاه. توحید ہے اور ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس پہ راضی ہوتا ہے. توحید سے بڑھ کر کوئی خیر ہے؟ اگر دعوت میں توحید نہیں ہے تو پھر کیا ہے دعوت میں, مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ توحید کے بغیر کسی کو پسند کرتا ہے؟ کسی چیز پر راضی ہوتا ہے؟ اگر توحید نہیں پھر نماز کو اللہ پسند نہیں کرتا, نہ روزے کو, نہ حج کو, نہ زکوٰۃ کو. شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے عمل بھی اکارت کر دوں. والشر الذي حذرها منه, اور جس شر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار فرمایا ہے, الشرک وجميع ما يكره الله واباه, شرک ہے اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. آسان باتیں ہیں یا مشکل باتیں؟ یہ علماء کے لیے, عوام الناس کے لیے, یہ سب کے لیے, لیکن عوام الناس کے لیے پہلے ہے. اب یہ فنگر ٹپس یاد ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, اور اہل بدعت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کافی کتابیں لکھی ہیں. نہ توحید ہے نہ اتباع سنت ہے, شرک بھی کرتے بدعات بھی کرتے ہیں, اتنی بڑی کتاب لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اتنی بڑی کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مختصر سا رسالہ ہے. اب دیکھیں, میرا خیال یہ بھی شیخ الاسلام نے 2.5 صفحے تقریباً سیرت میں سے جو اہم باتیں ہیں جو خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے, اور واللہ آپ کسی مطول کتاب میں اتنی واضح الفاظوں میں یہ انفارمیشن شاید مل نہ سکے. جب زیادہ بہت سارے جملے ہوتے ہیں اور صفحے ہوتے ہیں اور انفارمیشنز ہوتی ہیں, اصل بات رہ جاتی ہے, لیکن جب آپ مختصر سی چیزیں شروع کرتے ہیں, اپنی بنیاد مضبوط کر لیتے ہیں, پھر آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی کتابیں مت پڑھیں, نہیں پڑھیں, اچھی بات ہے. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں پڑھیں اور کیا پڑھیں گے ہم؟ پھر ہم مطولات بھی پڑھیں, جو اہل سنت کی کتابیں, جو اہل توحید کی کتابیں لکھی ہیں, اہل سنت کی جو کتابیں لکھی, جو سلف علماء نے لکھی ہیں, ضرور پڑھیں. لیکن بنیاد آپ چھوڑ کر اور اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے تو ملتا کیا ہے؟ یہ وہ ترازو جس پر آپ باقی کتابوں کو تول سکتے ہیں. اتنی واللہ آسان الفاظ میں نے نہیں دیکھے کسی اور کتاب میں. ہیں کئی تصنیفات ہیں, نبوت کیسے ملی, رسالت کیسے ملی, دلیل کیا. دیکھیں دلیل, ہر بات دلیل ہے کہ نہیں؟ ہجرت ہے, اس کا حکم کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, قرآن سے دلیل ہے, سنت سے دلیل ہے, دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, خیر ہے تو سب سے بڑا خیر کیا ہے, شر سے تو سب سے بڑا شر کیا ہے. اللہ اکبر. بعثہ اللہ الی الناس کافتا, شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے, کس کے لیے؟ صرف اپنے قوم کے لیے. الی الناس کافتا, سب لوگوں کے لیے. وافترض طاعته علی جمیع الثقلین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سب ثقلین جن و انس پر فرض کر دی ہے. وہ دلیل قول تعالیٰ, دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مبعوث فرمایا ہے, صرف اپنے قوم کے لیے نہیں. قول تعالیٰ, ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, اے لوگو کہہ, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, اے لوگو میں تمہاری طرف بھیجا, تم سب کی طرف بھیجو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. الی الناس جميعا, عرب ہے, عجم ہے, کوئی بھی ہے. سورۃ اعراف نمبر 158. والدلیل قوله تعالی, وکمل اللہ به الدین, اچھا مبعوث فرمایا ہے سب کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کامل ہو گئے، یعنی آپ سے وفات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ دین کو کامل نہ کر دیا ہو، یعنی آپ سے وفات کے بعد اب دین میں کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی کیونکہ دین کامل ہے، باہر سے کسی چیز کی اب اندر دین کے اندر کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل قول تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ، کس کی دلیل؟ دین کامل کی دلیل، قوله تعالى ارشاد باري تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الى اخر الايه. اليوم اج اكملت من كامل کر دی لكم تمہارے دينكم دينكم تمہارا دين، یہ دین ہمارا ہے، دین نہیں فرمایا اللہ تعالی نے، صرف دین نہیں فرمایا، تمہارا دین ہے، دین اسلام ہمارا دین ہے، کیا ہم اس کی قدر جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. واتممت علیکم نعمتی، دین کامل ہے اور تمہارے اوپر میں اپنی نعمت کو، اپنی نعمت نعمتی تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو، دین اسلام بطور دین تمہارے لیے پسند فرما اور اس پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ، دین اسلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی دین پر راضی نہیں ہے. یہودیت، نصرانیت، ہندوازم یا کوئی بھی اور ادیان ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین صرف ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، رحمک اللہ، ایک دین ہے، دین اسلام. باقی سب ادیان لوگوں کے خود ساختہ ادیان جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. والدلیل علی موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وفات کا ذکر تو کیا ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ کیونکہ بعض میں یہ بدعقیدگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پایا، ابھی بھی زندہ ہے، حیات ہے اور دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. وہ دلیل علی موتہ، اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، قوله تعالی ارشاد باری تعالیٰ ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، سورۃ زمر آیت نمبر 30 اور 31. بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا لیں گے، انک میت و انہم میتون، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. فضلۃ الشیخ احمد النبی رحمہ اللہ ان جملوں کی تعلیق میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی رسول. شیخ اسلام کا یہ کہنا کہ اقرا سے نبوت ملی اور مدثر سے رسالت ملی، سورہ اقرا کی پہلی، سب سے پہلی سورت سورت اقرا ہے اور وحی کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوئی. سورت مدثر کچھ عرصے بعد نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے آگاہی کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور مکہ میں ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں جب تک کہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے شرک سے خبردار کرنے کے لیے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ احمد النبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے اور ہر نبی کو یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دینے کا. توحید ہی وہ اساس ہے، بنیاد جس پر دین قائم ہوتا ہے یا جس پر دین کو قائم کیا جاتا ہے. پھر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات شیخ صاحب نے بیان کی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. پھر شیخ احمد النبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت التوحید پر لگائے ہیں، اور کسی کو ان 10 سالوں میں نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزوں کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ کسی اور چیز کا. اور یہ چیزیں جو ہیں ہجرت کے بعد فرض ہوئی سوائے نماز کے، جس کی فرضیت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، یعنی 13 سال مکہ میں. پہلے 10 سال میں کیا تھا؟ صرف توحید، نماز بھی نہیں، کچھ نہیں. پھر 10 سال کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کا، اور اسراء معراج کا قصہ معروف ہے، 50 نمازوں سے پانچ نماز کیسے، پانچ نمازیں کیسے ہوئیں، اور ثواب جو اجر جو ہے وہ پچاس نمازوں کا ہی ہے، وہ باقی رہا. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت سے پہلے یعنی مکہ میں دو رکعت صبح اور دو رکعت شام کو پڑھا کرتے تھے، اور صلاۃ اللیل بھی پڑھتے تھے. دیکھیں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل کی فضیلت، دیکھیں کہ ابھی پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض نہیں ہوئی، جو فرض تھی مکہ میں وہ صبح اور شام کی نماز، دو رکعت صبح دو رکعت شام، تفصیل بعد میں مدینہ میں ہجرت کے بعد کا حکم آیا ہے. اور صلاۃ اللیل رات کو پڑھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی صلاۃ اللیل. سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الی آخر السورۃ. قم کیا ہے؟ فعل امر ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ، ہجرت کا معنی کہ شرک کی جگہ کو چھوڑ دینا ہے، یعنی شرک جہاں پر ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اسلام اور توحید کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. کیونکہ ہجرت کا لفظ جو ہے وہ حجر سے لیا گیا ہے، حجر کا معنی ہے الترک، چھوڑ دینا. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید، اسلام اور توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جائیں. حکم کیا ہے ہجرت کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں واجب ہے، علی من قدر علیہ، اس پر جو اس پر طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، جیسے کہ باقی فرائض ہیں اسلام کے، طاقت ہے استطاعت ہے تو ہر فرض چیز پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر طاقت نہیں استطاعت نہیں ہے تو فرض ساقط ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایسی اقوام موجود تھیں جن کو فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے، جبکہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر چکے تھے. کیا ظلم کیا تھا اپنے نفس پر؟ ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ شرک کی جگہ کو ترجیح دے کر اسی میں رہتے رہے. اور ان آیتوں میں سے سورۃ النساء کی جو آیتیں ہیں 97 سے 99 جو میں نے ذکر کیا ہے، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہجرت کو واجب کر دیا گیا ہے ان پر جو اس پر طاقت رکھتے ہیں، اور کفر اور شرک یعنی کفر کی جگہ کو چھوڑ کے اسلام کی طرف منتقل ہونا. کیونکہ جس ملک میں کفر ہوتا ہو تو مومنوں پر اس کفر کی جگہ پر یا کفر کے ملک یا شہر یا بستی کوئی جگہ بھی ہو، مومنوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اذیت دی جاتی ہے، اور جو قوانین ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں اس ملک کے اس جگہ پہ جہاں اہل کفر ہو، ان کے قانون کفری قانون ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو ہمیشہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. تو قانون بھی یعنی شیخ صاحب فرما رہے کہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اہل شرک، جہاں پہ شرک ہو کفر ہو وہاں پہ مومن رہ نہیں سکتا. تو ہجرت ایک راستہ ہے، فرض ہے اس پر جو طاقت رکھتا ہے ہجرت کرنے کی. اب چند وجوہات شیخ رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کفر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ رہتا ہے بغیر عذر کے تو مومن کو ہمیشہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو قوانین اس ملک کے یا اس جگہ کے جہاں پہ شرک اور کفر ہے وہ بھی اس مومنی کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں قوانین کبھی. اور اگر وہ ان سے من الاذاء اگر ان سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے سے بچ نہیں سکتا، وہ ہو کے رہتا ہے. اب دیکھ لیں قوانین جو موجود ہیں، انہیں قوانین اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں قوانین کی طرف جا کر ہی فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ان سے تو بچ نہیں سکتا وہ. یہ وہ قانون جو لوگوں کے ایجاد کردہ قانون ہیں، اور انہیں قوانین کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انہوں نے حکومت کی ہے اور حکم فیصلے جاری کیے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہجرت کے لیے ہمارے زمانے میں یہ چیز لازمی ہے کہ جس ملک کی طرف ہجرت کی جا رہی اس کی اجازت ہو، اہل کفر کی جگہ چھوڑ کے اسلام کی طرف آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو اہل اسلام کے ملک جب تک اجازت نہ دے آپ وہاں پہ ہجرت نہیں کر سکتے، خاص طور زور حاضر میں جب پاسپورٹ کا سسٹم ہے، پھر آئی ڈی کارڈز ہیں، اور پھر افراتفری کم اور دہشت گردی اور فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اجازت لازمی ہے. اگر اجازت ملک نہیں دیتا جس کی طرف ہجرت کرنی ہے، اب یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کتنی پیاری طریقے سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے پہلے تو ہجرت کرنا آسانی تھی، ہجرت کرنے میں پہلے بہت آسانی تھی. آپ یاد، ہمیں شاید یاد، میرے یادداشت سے پہلے کی بات ہے، والد صاحب سے میں سنتا ہوں، بزرگ بتاتے ہیں، یہاں پر اقامہ آفر کرتے تھے. جو اقامہ آج بہت اتنا مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے، وہ یعنی پانچ پانچ ریال کی بھی، پانچ ریال لے دو تو اقامہ لے لو شروع میں. ہاں با مکہ میں ہوئی اگر آپ تو منتیں کرتے تھے، وہ کہتے پانچ ریال کون دے گا، پانچ ریال بہت اس وقت یعنی قیمت بھی تھی، تو جنہوں نے لے لیے تھے، لیکن جو بیچارے مزدور تھے وہ کہتے ہم نے لے کے کیا کرنے، اب بچوں کو پالے پانچ ریال ان کو دے ہم. آج وہ پانچ ریال پانچ ہزار بن گئے ہیں تقریباً، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب پہلے تو آسانی تھی ہجرت کرنے میں دوسرے ملکوں کی طرف، لیکن بہت آج کا زمانہ بہت مشکل ہو گئی ہے. یا تو ہجرت کرنا اس لیے مشکل ہے آج کے زمانے میں، جس ملک کی طرف ہجرت کی جا رہی ہے ان میں مشکلات ہیں، یا وہ منع کرتے ہیں، یا جس ملک سے وہ خود ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ روکتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، یا جس ملک کی طرف وہ جا رہے ہجرت کر کے وہ روکتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے. لیکن جس کے لیے آسانی ہو جائے، میسر ہو جائے ہجرت کرنے کسی مسلمان ان کی طرف، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. اور بعض مسلمان ملک جو ہیں آج کل بہت سختی کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے دین میں زیادہ التزام کرتے ہیں، وہ دینداری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. خلاصہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خلاصہ ہے ہجرت کے موضوع کے تعلق سے، کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جس میں کافروں کے قوانین ہو، اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اگر اس کے لیے آسانی ہے. اگر آسانی نہیں ہے تو وہ معذور ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ یا تکلیف نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ نمبر 286 الى آخر الآیۃ، وباللہ التوفیق. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، احمد النجمی رحمہ اللہ، دلیل ہجرت کی دلیل سنت میں سے جو حدیث میں نے بیان کی ہے، لا تنقطع الہجرت حتى تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتى تطلع الشمس من مغربها. شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ ہجرت طاقے میں باقی رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، ہجرت کے 10ویں سال میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الى اخر آية سورة آل عمران آية نمبر 144. پھر شیخ احمد علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سید بکر صدیق نے خلافت لی ہے، پھر سید عمر، پھر سید عثمان، پھر سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم. سید عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کو قتل کرنے کے بعد خوارج کی طرف سے سن 36 ہجری میں، یعنی سن 36 ہجری میں سید علی بن ابی طالب خلیفہ بنے تھے. ودین ہو باقی، دین باقی رہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب تک قرآن ہمارے بیچ میں موجود ہے، جب تک سنت موجود ہے کتابوں میں، تو یہ دین باقی رہا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ باقی ہیں، اور جو مصادر شرعیہ ہیں، جو سورس ہیں دین اسلام کی، شریعت کی کتاب اور سنت، جب تک باقی ہے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو صحیح جگہ سے لیں اور ان کا علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ان کو حکم دیا اور تکلیف دی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ اعراف آیت نمبر 3, اتبعوا اتباع کرو تم سب. ما انزل الیکم من ربکم, جو کچھ تمہارے رب کی طرف نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا, اور نہیں اتباع کرو. اتباع کا حکم ہے اور اتباع سے منع بھی ہے ایک ہی آیت میں. اتباع کرنی ہے وحی کی جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور سنت ہے. ولا تتبعوا, اور نہ اتباع کرو کس چیز کی, من دونہ اولیاء, وحی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے ان کی اتباع مت کرو, اس کو چھوڑ دو. قلیلا ما تذکرون, بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وقوله تعالى ورشاد باري تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الى اخر الايه سورة الحشر آيات نمبر 7 واضح. وقوله تعالى ورشاد باري تعالى استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. سورة الشورى آيات نمبر 47 و 48. یعنی ان آیات میں یہی احکام ہیں, یہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اتباع کرنی ہے وحی کی, کرنی ہے قرآن سنت کی کرنی ہے, اور باقی جو بھی ان کے سوا طور ہے, طریقے ہیں, راستے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی کے راستے ہیں. اگر اپنے آپ گمراہی سے بچانا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اتباع وحی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سب سے زیادہ جس سے بچنا ہے اور جس نے بچنا فرض ہے وہ ہے الشرک الاکبر, شرک اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طاعت فرمانبرداری واجب ہے ہر چیز میں جس کا حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے دیا ہے, اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بشرط استطاعت کے ساتھ. تو طاعت فرض ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی, لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ استطاعت. کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ فاتقوا اللہ ما استطعتم, سورۃ التغابن آیت نمبر 16. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے بیعت لی ہے, اور جب بیعت لیتے تھے تو یہ فرماتے تھے علیک بالسمع والطاعت فیما استطعت. یہ دلیل استطاعت کی کہ سمع اور طاعت تم پر فرض ہے, ما استطاع جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے مومن عورتوں میں سے یہ کہا اللہ و رسول ارحم بنا من انفسنا, اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم پر ہم سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ جس نے بھی بنیادی باتوں کو سمجھا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جس شریعت کو صحیح سمجھا ہے, واللہ اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم پر ہمارے نفس سے زیادہ رحم کرتے ہیں. جتنی فرائض اور واجبات ہیں اگر ہم ذرا غور کریں کس کو فائدہ ہے, ہمیں فائدہ ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں دل کے اطمینان اور سکون ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں مال کی پاکیزگی ہے, روزہ رکھتے ہیں نفس کی پاکیزگی ہے, حج عمرہ کرتے ہیں اپنے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کی پاکیزگی ہے. سبحان اللہ. والدین سے حسن سلوکی کرتے ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمیں فائدہ ہے, ان کی تعظیم ہے, ان کا احترام ہے, ان کی قدر ہے. رشتوں کو جوڑتے ہیں, دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. سبحان اللہ. تو جتنی فرائض ہیں ہمارے ہی زیادہ اس میں فائدہ ہے. جتنے محرمات سے ہمیں روکا گیا ہے, شراب پیتے ہیں عقل جاتی ہے, عقل جانے میں کوئی خیر ہے؟ زنا کاری کرتے ہیں بیماری بڑھتی ہے, کسی بیماری میں کوئی خیر ہے؟ سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت فرمداری واجب ہے, اور یہ بھی واجب ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہر مکلف پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا ایھا الناس ان رسول اللہ الیکم جميعا, یہ بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب ہم لے کے آتے, تو یہ بات بھی جاننا لازم ہے کہ کس کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. صرف عرب کے لیے ہیں؟ نہیں, سب کے لیے ہیں. کسی کے پاس حجت باقی نہیں رہتی, ارے میں تو عجمی ہوں, میں عربی نہیں ہوں, اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میرے اوپر فرض نہیں ہے, صرف عربیوں پہ کیونکہ عربی تھے. نہیں, اللہ نے کیا فرمایا ہے, یہ قل یا ایھا الناس, کہہ دیں میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ خصائص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں دی نبی میں سے پانچ، ان میں سے ایک کا ذکر کیا، ایک شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے، وکان نبی یبعث الی قومی خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ. ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص مبعوث ہوتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وفات نہیں آئی جب تک یہ دین کامل نہ ہوا، اور پھر وہی آیت بیان کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، الی آخر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انک میت و انہم میتون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ مومنوں کے لیے بھی یعنی ایک خبر ہے کہ اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، کل من علیہ فان، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے اور پیارا نبی ہے، کوئی کچھ نہیں رہے گا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہاں تک کافی آج کے درس میں، انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا ایک ہی نشست میں انشاءاللہ باقی جو ہے وہ پورا کر لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر الآیہ، کیا جو پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام تھے کیا ان کا دین ناقص تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا، یہ دین کامل ہے. ہر دین کا، ہر نبی کا دین کامل تھا. بعض چیزیں جو ہمارے لیے موجود ہیں جو پچھلی سابقہ شریعت میں نہیں تھی، اس کے مطلب نہیں کہ وہ شریعت ناقص تھی، نہیں، وہ شریعت مکمل تھی. جو دین اللہ تعالیٰ نے وحی سے نازل فرمایا ہے وہ کامل تھا ان لوگوں کے لیے. نہ ممکن ہے کہ کسی نبی کا دین ناقص ہو اور اللہ تعالیٰ اس ناقص دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دے، ناممکن ہے یہ. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بنی اسرائیل میں سے کہ بھی ہمارا دین ناقص تھا تمہارا دین کامل ہے، نہیں. یہ دین پر طعن کرنا بھی کیا حکم ہے؟ کفر ہے. تو دین کامل تھا، تو اس ایسے کریمہ سے کیا فائدہ ان الفاظوں میں، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے ہمارا دین جو ہے. یہ نہ کبھی سوچنا کہ ابھی دین کی کمی ہے اور ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے رہنما جو ہیں، امام جو، وہ کچھ اس میں شامل کریں گے. نہیں، دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے، سابق امتوں کے لیے اپنا دین، اگر وہ بھی دین اسلام تھا، اساس توحید سب کی تھی، لیکن جو باقی مسائل میں اختلاف ہے، بعض چیزیں ان میں تھی ہماری نہیں ہے، بعض چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں، بعض چیزیں مزید ان کو بہتر طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اب نمازیں، روزہ، ارکان اسلام جو پانچ ہیں، سب انبیاء کے لیے تھی، لیکن کیا نماز یہیں تھی پانچ جو ہماری نماز ہیں؟ نہیں، فرق ہے اس میں. زکوٰۃ کا طریقہ نصاب میں فرق ہے، لیکن توحید ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ شریعت کے جو الفاظ یا خبر ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، جی وہی حکم، اور حکم یا تو کرنے کا ہے یا منع کرنے کا، اس کے دو ہیں. تو کیا ہر خبر پہ عمل کرنا فرض ہے؟ خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے، اور خبر کا جو معنی ہے یا جو مقصد ہے اس خبر میں، اس پہ عمل کرنا فرض ہے اس کے مطابق. اگر حکم ہے کسی چیز کو کرنے کا، واقعیم الصلاۃ، تو یہ فرض ہو گیا ہے. یعنی خبر میں جو بھی خبر دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو خبر ہے اقیم الصلاۃ عمومی طور پہ، لیکن اگر ہم خصوصی طور پہ دیکھتے تو یہ حکم ہے، انشاء ہے، صرف خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب بعض اوقات خبر بھی حکم کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات حکم ہوتا ہے لیکن فرضیت کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو اب سیاق السباق سے اور جو علماء نے جو تفسیر بیان کی ہے، جو احادیث میں سلف نے جو تفسیر بیان کی، اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے. خبر کی جو ہمارے اوپر فرض تصدیق کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مفہوم اور جو ہم سے مطالبہ کیا اس کے مطابق یہ فرض ہے. استطاعت نہیں کہ نہیں، استطاعت نہیں ہے، درست ہے. میں کہ سوال ہے کہ یہاں پر شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اوامر اور نواہی کے لیے استطاعت شرط ہے، اور پہلے ہم یہ پر سن چکے ہیں کہ اوامر کے لیے استطاعت شرط ہے لیکن نواہی کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے. وہ یہی بات صحیح ہے جہاں کہ شیخ صاحب نے ایک جملے میں مکمل کر کے فرمایا ہے شرط استطاعت کی ہے، تو نہیں کی استطاعت شرط نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے. نہیں کیا مراد ہے؟ نہیں کرنا ہے. اگر طاقت نہیں ہے اور نہ کرنا ہو تو اس کے لیے طاقت شرط نہیں ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں کریں گے نا. لیکن جو اوامر ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا ہے، تو کرنے کے لیے طاقت کو ہونا لازمی ہے. تو یہ شیخ صاحب کا مقصد ہے یہاں پہ، واللہ اعلم، کہ مقصد وہ ہے جس کے لیے استطاعت لازمی ہے، اور وہ ہے اوامر جس کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ نواہی ہے، واللہ اعلم. جو پھر بیٹھے کیا ہے اللہ اہل الاہواء و اہل الکلام. ایک سوال آیا ہے کہ اہل الاہواء اور اہل الکلام میں کیا فرق ہے؟ اہل الاہواء ایک وسیع بڑی چھتری ہے، اس کے نیچے حد سارے البدعت شامل ہو گئے. ان میں اہل الکلام بھی ہیں، ان اہل منطق بھی ہیں، ان اہل عقل بھی ہیں، ان میں جو بھی بد عقیدہ لوگ بدعتی مجھے سب اس کے اندر شامل ہیں. اہل الاہواء وہ لوگ اپنی جو ہوا پرست ہیں، جو خواہش پرست ہیں، وہ اہل الاہواء ہے. اب خواہش جس کو تصوف کی طرف کھینچتی ہے وہ صوفی بن جاتا ہے، جس کو خروج کی طرف کھینچتی ہے وہ خارجی بن جاتا ہے، جس کو خواہش نفس کسی اور یعنی اہل کلام سے جب وہ اہل کلام میں سے بن جاتا ہے. تو عموم اور خصوص کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. اف اے مسلم ڈینائی، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان کسی آیت کا انکار کر دے، کسی صحیح حدیث کا انکار کر دے، اس کا حکم کیا کافر ہوتا ہے؟ بالکل. اگر کوئی بھی مسلمان قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک جملے کو اگر اس کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے، نہیں مانتا ہوں، تو اس کا حکم کفر ہے. حدیث کے متعلق اگر حدیث کو جان لیا ہے اس نے اور یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے، تحقیق کر رہا ہے، یا اس کو کوئی شک اور شبہ ہے، یا کسی وجہ سے حدیث ثابت نہیں ہے اس کے لیے، اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن اس کی تحقیق یا اس کے عالم کی تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ثابت ہوئی، اس لیے اس کو رد کرتا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے. ہاں، سب احادیث کو جو ترک کر دیتے ہیں، سب احادیث کو جو انکار کرتے ہیں، وہ کفر ہے. دیکھیں، اگر ایک حدیث ہے اور وہ اس کے نظر ضعیف ہے اس لیے اس کو نہیں مانتا، تو یہ کفر نہیں ہے، واللہ اعلم. جس شخص سے کفر ہوا، اگر حجت قائم ہوگی تو وہ کافر ہے، حجت قائم ہے تو وہ کافر نہیں ہے، واللہ اعلم. آج آ جاؤ، دیر ہو گئی.
نماز فرض بھی پانچ اکثر معراج میں، ہم لوگوں نے اس میں پڑھا کہ مکہ کی زندگی میں صبح اور شام دو دو رکعت، پانچ نمازیں تو فرض
ہوگی مکہ کی
زندگی
میں؟ نہیں، وہ پہلے،
اس سے بھی پہلے
پانچ نمازیں تو اسراء معراج سے پہلے دو دو رکعت پڑھی جاتی تھی. اسراء معراج کے بعد پانچ رکعت تھی. مزید تفصیل جو ہے نا، وہ مدینہ میں پھر آئی ہے. جب سے نبوت ملی ہے، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے. جب نبوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. جب 10 سال گزرے، جب اسراء معراج پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں، اب یہاں سے پانچ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مدینہ مزید تفصیل باقی آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دو رکعت کب تھی؟ صبح شام. یہ ہجرت اپنا اسراء معراج سے پہلے، پانچ ماہ فرضیت سے پہلے کی بات ہے. اچھی بات ہے، آپ نے کلیئرفائی کر لیا، ورنہ یوں لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے نماز نہیں تھی اور یہیں سے نماز ہے. بارک اللہ فیک. قبل فرض الصلاة، بالکل. چلیں جی ادھر آئیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.